اگلی بحث دیکھیں گے، ادائیگی قرض کو یقینی بنانے کے لیے بعض تدبیریں. اب یہ ہے وہ ٹاپک جس کو میرا خیال ہے کہ پڑھ کر آپ شکر ادا کریں گے کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں نا نکلیں. کوئی بندہ آج تک آپ نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو قرض لے اور یہ نہ چاہے کہ میں ادا کر سکوں، ہے نا. اب دنیاوی لحاظ سے تو لوگ پیمنٹ پلان اس کو کہیں گے، لوگ آگے سے دینے کیسے ہیں، انویسٹ کیسے کرنا ہے، اکنامیکلی اس کو کیسے دیکھنا ہے. لیکن اب آپ کو انشاءاللہ قرآن و سنت سے وہ دلائل، وہ طریقے، وہ رستے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ پے آف کر سکیں. خوش ہو رہے ہیں یہ ٹاپک سن کر کہ اللہ تعالیٰ ایسے قرضوں سے نکالنے کے راستے بنا دے. شریعت اسلامیہ میں قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے کئی تدبیریں موجود ہیں. ان میں سے قرض لیتے وقت مقروض کا قرض خواہ کے پاس کوئی چیز رہن رکھنا، مارگیج. پھر دوسری چیز، ادائیگی قرض کے لیے ضامن کا تقرر اور حوالہ قرض ہے، یعنی کہ اگر یہ نہ دے سکے تو کوئی دوسرا دے دے گا. پہلی چیز کیا، یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور آپ کو کیسے شیورٹی ملے کہ دوسرا شخص جو لے رہا ہے وہ واپس کرے گا. کلیئر ہوئی کی بات؟ جو شخص قرض دے رہا ہے اس کو کیسے یقین ہو کہ میرا قرض واپس آئے گا؟ تو پہلی صورت کیا ہے کہ رہن. چلو بھائی کوئی بات نہیں، پیسے میں نہ آئے تو یہ چیز تو بیچ لو گے. پھر دوسری چیز ضامن، جس کو آپ کیا بول رہے تھے، بھی گارنٹیئر دے دیجیے. اور حوالہ قرض ہے. رہن کے متعلق پچھلے صفحات میں جو بات ہوئی اس کے بعد اب ہم دو ٹاپک دیکھیں گے. نمبر ایک، ادائیگی قرض کے لیے ضامن اور حوالہ قرض. تھوڑی سی سمجھنے والی چیزیں، اس لیے اس کو انشاءاللہ پڑھ کے پھر بات کریں گے. ادائیگی قرض کے لیے ضامن، شریعت اسلامیہ میں قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ایک تدبیر ضامن کا مقرر کرنا ہے کہ وہ مقروض کی عدم ادائیگی کی صورت میں، یعنی وہ مقروض کے قرض کو ادا نہ کرنے کی صورت میں ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لے، گارنٹی دے دے گا کہ یہ نہ پے کر سکا تو میں پے کر دوں گا. اور آپ کہتے ہیں کیسے شخص کو، تو زکوٰۃ سے بھی مال دیا جا سکتا ہے جو کسی کی گارنٹی لے لے، اب وہ نہ دے تو بیچارہ یہ دینے والا پھنس گیا نا، اب اس کو کہاں سے دیے جائیں. اس کے اوپر پھر انسان اپنا صدقہ خیرات بھی لگا سکتا ہے. اسلام اتنا ریکمینڈ کرتا ہے چیزیں لے کر واپس کرنے کو. اس پر امام ابن ماجہ نے ابو امامہ باہلی سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الزعیم غارم والدین مقدی. ضامن ادائیگی کرنے کا پابند ہے اور قرض تو ادا کیا جانا ہے. شدت مل رہی ہے نا کہ واپس کرنا ہی پڑے گا. ادائیگی قرض کے لیے ضامن کا تعین مندرجہ ذیل تین صورتوں میں سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قرض لیتے وقت، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے ضامن تعین کر رہے ہیں آپ. کب، کیسے، قرض لے رہے تھے اس وقت، قرض لینے کے بعد مقروض کی زندگی میں اور مقروض کی وفات. اب یہ تین ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں. خلاصہ کیا ہے، پہلی صورت کیا آتی ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں تو اسی وقت ہی کوئی گارنٹیئر دکھا دیں کہ یہ گارنٹی لیتا ہے میں نہ دے سکا تو یہ دے گا، یا وہ کہتا ہے یہ نہ دے سکا تو میں دوں گا. ایک صورت ہے، اسی وقت بھی ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جب تک مقروض زندہ ہے تو اپنی جگہ کسی کو گارنٹی میں دکھا دے. تیسری صورت ہے کہ جس نے قرض لیا اب مر گیا، اب کیا کرے، تو وہ اس کے بعد بھی کوئی اس کی گارنٹی بن سکتا ہے. آئیے تھوڑا سا اس کو اب تینوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. پہلی چیز، قرض لیتے وقت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی کہ آپ نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے. اس شخص نے کہا میرے پاس ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی قابل اعتماد ہے. پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں، وہی واقعہ. اس قرض طلب کرنے والے نے جواب دی، کفا باللہ ہی شہیدا، گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. اس نے کہا فاتنی بھی کفیل، کوئی ضامن لے آؤ. کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے. اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا. اب حدیث آگے ہم پڑھ چکے تھے لیکن آپ کو پتا آگے کیا ہوا، کیا ہوا تھا ایک جملے میں، آپ میں سے کوئی بتا دے. جی، دریا والی کہ اس نے واپسی پھر دینی چاہیے تو وہ لکڑی میں ڈال دی، وہی واقعہ. امام بخاری نے اس حدیث کو درجہ ذیل عنوان کے اندر رکھا کہ قرض کی شخصی اور دیگر ضمانتوں کے متعلق باب. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے قرض میں گواہوں اور ادائیگی قرض کے لیے ضامن طلب کرنا ثابت ہوا. یہ جو اس نے پوچھا نا کون گواہ ہے، تو اسے ثابت ہوا کہ یہ طلب کرنے چاہیے. حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرض کی ادائیگی میں ضامن کے طلب کرنے پر دلالت اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا انکار اس کا ذکر فرمایا. یعنی آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ ذکر کر دیا, اور بلا شبہ آپ نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے, ورنہ آپ کے بیان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. اتنی بات واضح ہو گئی کہ جب قرض لیا دیا جا رہا ہے نا, اس وقت کسی کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ کوئی ہے جو تمہاری جگہ پہ کرے گا اور کفالت رہے گا. اب دوسرے واقعے سے پتہ چلے گا کہ اس وقت تو یہ معاملہ نہیں ہوا تھا, لیکن بعد میں امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی. کیا فرمایا؟ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص 10 دینار ادا نہ کرنے کی بنا پر مقروض کو چمٹ گیا, یعنی تقاضا کرنے لگا دو مجھے. تو اس مقروض نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں کہ تمہیں دوں. اس نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میری رقم ادا کرو اور مجھے کوئی ضامن دو. پھر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچ کر لے آیا. آپ نے دریافت کیا وہ کتنی مہلت طلب کر رہا ہے. اس نے عرض کیا 1 ماہ. آپ نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے وقت پر آ گیا. آپ نے اسے پوچھا تم نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس نے جواب دیا ایک کان سے. آپ نے فرمایا اس میں خیر نہیں. پھر آپ نے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا. اب یہ کان سے, کان کیا ہوتی ہے؟ مائنز. تو نیچے حاشیہ پڑھیے گا. اس میں آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس میں خیر نہیں ہے؟ تو اس میں 4 قسم کے شبے ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اس لائے ہوئے سونے کے بارے میں کسی ایسی بات کا علم ہو جس پر آپ نے یہ فرمایا, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی جگہ ہو اور اس نے اٹھا لی, مائٹ بھی کوئی رونگ بات ہو سکتی ہے. پھر کان والے کان سے نکلی ہوئی مٹی بیچتے ہیں, اس میں سونا چاندی کے نکلنے نہ نکلنے کی صورت میں اس کی مقدار کا قطعی علم نہ ہونے کی بنا پہ دھوکہ ہو سکتا ہے. یعنی ابھی وہ پیور گولڈ تھا یا ابھی مٹی ملی ہوئی تھی اور ابھی اس کی اصل ویلیو نہیں پتہ چل رہی تھی. تیسری صورت یہ ہو سکتی کہ خام کس کو کہتے ہیں؟ را. خام سونے کا لین دین میں رواج نہیں ہوتا, لین دین میں ڈھالا ہوا سونا اور چاندی کام آتے ہیں. اور چوتھی بات ہے کہ کانوں سے سونا نکالتے وقت انسانی جانوں کے زیاں کا خطرہ ہوتا ہے. اب اس واقعے میں ان 4 میں سے کوئی بھی بات تھی, ہمارے لیے اس میں کیا بات ہے کہ آپ نے اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا. تو کیا پتہ چلا کہ بعد میں آپ بیچ میں آئے تھے اور آپ نے دیا, اور ٹوٹل کتنے تھے؟ 10 دینار. تیسری صورت ہے کہ مقروض فوت ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ امام بخاری نے حضرت سلمہ بن القوہ سے روایت نقل کی. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو آپ نے دریافت کیا حل علیہ دینن, کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اس نے کہا لا نہیں. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر آپ کے پاس ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا حل علیہ من دین, کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا فصلوا علی صاحبکم, تم ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. ابو قتادہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمہ ہے. کیا مطلب؟ ضامن بن گیا. اور کب؟ جبکہ وہ بندہ فوت بھی ہو گیا. یعنی میں اس کا قرض ادا کروں گا. فصلی علیہ, پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. سنن نسائی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بالوفائی, تم ذمہ داری لیتے ہو ادائیگی کی, یعنی واقعی دو گے؟ انہوں نے عرض کیا بالوفائی, ہاں جی. تو مستدرک میں کہ آپ نے فرمایا ہما علی کا وفی مالک ول میت منہا بری ان, وہ 2 قرض والے دینار تجھ پر اور تیرے مال پر ہیں اور میت دونوں کی ادائیگی سے بری ہو چکی ہے. دیکھیے اللہ کیسے سبب پیدا کرتا ہے. اب میت کو بچا لیا گیا اور یہ شخص اپنے اوپر لے گا. انہوں نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ابو قتادہ سے ملاقات ہوتی تو فرماتے ان 2 دیناروں کا کیا بنا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں پے کروں گا, تو کیا بنا؟ یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ان دونوں کو ادا کر دیا ہے. یعنی کہ بس اس وقت بات کی اور چھوڑ دی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان حین بردت علیہ جلدہ, اب اس پر اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے. اللہ اکبر. امام بخاری نے اس روایت میں سے کیا بات نکالی؟ ٹاپک دیکھیے گا. اس بارے میں باپ کے میت کے قرض کا ضامن بننے والا اس سے رجوع نہیں کر سکتا, یعنی بعد میں پیچھے نہیں ہو سکتے. پھر آپ بعض لوگ کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو ایک ہلکی سی آواز کوئی لگاتے ہیں, اگر میت پہ کوئی قرض ہے تو بتا دیں, اور اگر کوئی کہہ دے اچھا ادا کر دیں گے تو بعد میں کوئی جائے لینے تو پھر 100 باتیں کرتے ہیں, لو جی فلاں مر گیا اور آپ لینے آ رہے ہیں پیسے. تو یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا, ریئلٹی میں ہوگا. علامہ عینی حدیث کے فوائد میں کہتے ہیں, اس حدیث میں میت کی طرف سے ادائیگی قرض میں ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے. بلا شبہ ضمانت کی یہ تینوں صورتیں قرض کی واپسی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اچھا, یہ بات کرتے ہوئے دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں تھیں, آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. پہلی بات دیکھیے کہ جو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ مرنے کے بعد اس کا قرض پھر ضمانت لینے والے پہ چلا گیا نا, تو اب وہ آزاد ہو گیا. اس حد تک اگر کسی مرنے والے پہ قرض ہے, جو شروع میں ہم نے بات کی ہے نا میت کے پچھلے سیشن کے اینڈ پہ, کہ کس طرح سے میت کے اوپر قرض ہو اور پھر بعد میں مرنے والے کو اس کا بیوی کے نام چلا جاتا ہے, یہ اگر صرف قرض ہو, نوٹ کیجیے گا یہ جملہ, اگر صرف قرض ہو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ. اگر ایک شخص کسی ایسے قرض میں مرا اور بعد میں وہ بیوی کے نام آ گیا یا کوئی بچوں نے کہا اچھا جی ہم اپنے نام بانٹتے ہیں, تو وہ پھر ضمانت میں آ جائے گا. کتنوں کو بات واضح ہوئی, سمجھ گئی؟ پھر میت بچ جائے گی, لیکن پھر اگر وہ دوسرا معاملہ ہوا تو کیا ہوگا. اور تیسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ مرنے والا خود کس سوچ پہ مرا, توبہ کی نہیں کی, تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو پوری کوشش کر لینی چاہیے کہ مرنے کے بعد اس بندے کو فارغ کر دیا جائے, ان کے نام سے ان کے کاغذوں سے وہ ساری چیزوں کو نکال کے ختم کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کی بھی بخشش کرے اور ہمیں بھی اس سے ہٹائے. دوسری چیز جو بہت سینسٹیو ہے, ادھر آپ نے نوٹ کیا, نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا. کس نے؟ کون تھے وہ؟ رحمت العالمین. اتنی سخت دلی. یہاں ایک کوشچن آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ابھی کر نہیں رہے کیونکہ آپ شاید ابھی اتنا آگے نہیں گئے یا فوراً سوچ نہیں پا رہے. عبداللہ بن ابئی راسل منافقین, جس کا یہ نفاق کھلا پڑا تھا, اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی, تو قرض والے کی نہیں پڑھا رہے؟ یہ کراس کوشچننگ کر سکتا ہے کوئی آپ سے کہ عبداللہ بن ابئی جس نے اتنے دکھ دیے, یہ کیا وہ کیا, آپ اس کی پڑھا رہے تھے اور ادھر آپ نے نہیں پڑھائی. بات سمجھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابئی کا جنازہ پڑھا تھا تو اللہ نے منع نہیں کیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے کہ عبداللہ بن ابئی ہو بیگ منافق ہیز, ٹھیک ہے, لیکن اس کے برعکس یہ جو قرض کی صورت میں نہ پڑھنے کی بات ہے, نبی جو کام کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر اس شخص کے لیے نماز جنازہ آپ کی پڑھنی کیا تھی, نبی جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے نا تو اس شخص کی بخشش لازمی ہے, یہ ایک سفارش ہوتی ہے, یہ ایک آنر ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے تو وہ بس مجھے فیلنگ میں سارا انٹرپشن ہو جاتی, سگنل بدل جاتے. ایک طرف تو یہ رول لگتا کہ اب اس شخص کو بخشنا چاہیے کیونکہ نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, دوسری طرف ابھی ایک بندے کا حق دینا اس بندے نے جو اس کو پیسے نہیں دے رہا, اس کے مر گیا, تو انٹرپشن آ رہی ہے. بات واضح ہوئی؟ انسانی معاملات کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیں. دوسری چیز پہ جائیں گے, حوالہ قرض. پہلا کیا پڑھا؟ ضامن بننا. اس کے اندر ہم نے کتنی چیزیں پڑھی, پہلی کیا قرض لیتے وقت, دوسرا بعد میں بھی کسی وقت, اور تیسرا اس کے مرنے کے بعد. اب حوالہ قرض, یہ بہت عام ہے لیکن ہم عورتوں نے اتنی نہیں سنی ہوتی, ذرا اس کو بھی پڑھتے ہیں. ادائیگی قرض کو ممکن بنانے کے لیے ایک شرعی تدبیر حوالہ قرض ہے. حافظ ابن حجر نے اس کی تعریف کی, وہ فقہ کے نزدیک قرض کو ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں منتقل کرنا ہے. وہی عند الفقہاء نقل دین من ذمۃ الى ذمۃ. بات واضح؟ میرا قرض آپ اپنے نام پہ کر لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے حوالہ. بات واضح ہوئی؟ حوالہ قرض کیا ہے؟ ایک کا قرض دوسرے کے نام پہ چلا جائے. اس کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ سے نقل کی, آپ نے فرمایا دولت مند کی طرف سے ٹالا مٹول ظلم ہے, یعنی مال رکھتا ہے پھر نہیں دے رہا تو یہ ظلم ہے. سو جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرے. کیا مطلب؟ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث پہ, جب اس کے قرض کو کسی غنی کے ذمہ لگایا جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. قرض خواہ کی طرف سے اس حوالے کو قبول کرنے کے لیے علماء کی تین رائے ہیں, بعض نے اس کو مباح, بعض نے اس مستحب, اور بعض نے واجب قرار دیا. ان تینوں میں جو رائے بھی راجے ہو, راجے سے مراد بیٹر ہے, اوپر ہے, اس سے قطع نظر یہ بات تو واضح ہے کہ قرض کی واپسی کو ممکن بنانے والی ایک شرعی تدبیر حوالے قرض بھی ہے. اب یہ حوالے قرض کیا سمجھیں؟ سمپل سی بات ہے, دیکھیے نا کہ ضامن کون تھا کہ اگر یہ نہ دے سکا تو میں دے دوں گا, ٹھیک ہے, ضمانت تھی نا وہ جو بیچ میں بنے. ادھر کیا ہے, قرض کو ایک شخص کی ذمہ داری سے دوسرے شخص کی ذمہ داری میں ڈالنا, ٹھیک ہے. اور نیچے حدیث میں دیکھیں کہ دولت مند کی طرف سے ٹال مٹول ظلم ہے, جب کسی کو دولت مند کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے. امام نووی اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جب اس کے قرض کو کسی غنی, غنی کس کو کہتے ہیں, امیر کے ذمہ لگائے دے تو اس کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے. آپ کی ماسی نے قرض لیا ہوا تھا کسی سے, ٹھیک ہے, اب وہ غریب تھی نا, آپ کو اللہ نے دیا ہوا, آپ کیا کرتے ہیں, وہ بندہ جب لینے آتا ہے تو آپ کو بتایا آپ کی ماسی نہیں دے سکتی, تو آپ کیا کہتے ہیں, ادھر آؤ تم اس کو جان چھوڑ دو, کل سے تم نے مجھ سے لینا. یعنی اس میں کہہ لیجئے کہ جو بیچ میں کفیل بننے کی آخری سٹیج تھی نا وہ شروع میں ہی آ گئی. کفیل بننے میں کیا تھا, یعنی ضامن میں, اگر یہ نہ دے سکا تو میں دوں گا, تو ادھر یہ ہے کہ میں ابھی دے رہا ہوں, یہ اس سے بھی بیٹر ہے. یعنی مین اس میں آپ نے جس بندے نے قرض لیا تھا اس کو بالکل آزاد کر دیا, ٹھیک ہے. اب اگلا ٹاپک الحمدللہ شروع ہوگا جو بہت ہی خوبصورت ہے, اور وہ کیا ہے, چھٹا ٹاپک ہے بیسیکلی. اب یہ ٹوٹل ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے, نادار مقروض کی مدد کرنا. نادار کون ہے, جو غریب ہے, قرض لے چکا ہے, اب وہ دے نہیں پا رہا, تو آپ اس کی مدد کیسے کریں. آخر میں پھر ایک ٹاپک آئے گا جس میں انشاءاللہ ہمیں بہت ساری ٹپس ملیں گی قرضوں سے نجات کی. بس اوقات مقروض کوشش کے باوجود قرض ادا نہیں کر پاتا. اسلام میں جہاں ایک طرف قرض خواہ کو اس کے ساتھ مطالبے میں نرمی, ادائیگی میں مہلت, قرض کے کچھ حصے یا مکمل قرضے کی معافی کی رغبت دلائی ہے, وہاں دوسری طرف عام مسلمانوں, اس کے رشتہ داروں اور اسلامی ریاست کو بھی ان کی مدد کی تلقین کی گئی. کیونکہ ابھی تک پڑھ کے تو ہمیں یہی فیل ہو رہا ہے نا کہ قرض لینے والا پھنس گیا اور جان چھٹے گی نہیں جب تک نہیں دے پائیں گا. لیکن کبھی نیت بھی ہے, دے بھی سکتا ہے, دینا بھی چاہتا ہے لیکن دے نہیں پاتا, تو کیا کریں, پھر ایسے لوگوں کو مار دیں. اب یہاں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھے گا کہ جو قرض لے چکا ہے اس کی مدد کیسے کیجئے جبکہ وہ نہ دے سکے. اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہوگا. پہلی بات ہے اسلامی معاشرے کی طرف سے مدد, یعنی سوسائٹی مدد کرے گی ایسے شخص کی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو قرض کے زیر بار آ جائیں اور کوشش کے باوجود ادائیگی کی استطاعت نہ رکھیں, زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل کیا, یہ نوٹ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے پسے ہوئے لوگوں کی مدد دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے کرنے کی حکم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سورت توبہ کی آیت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک ہم والے صدقہ فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو, یعنی اسلام کی طرف جو موٹیویٹڈ ہیں, اور گھٹنے چھڑانے کے لیے. ٹاپک آپ کا کیا ہے, اور قرض داروں کے لیے, کون سے قرض دار, جو مشکل کے باوجود دے نہیں پا رہے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور مسافر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے. امام قرطبی کہتے ہیں الغارمون کون ہے, یہ لفظ غارے میں نا قرض دار جائے, وہ ایسے لوگ ہیں جن پر قرض چڑھ جائے اور ان کی ادائیگی کی ان میں طاقت نہ ہو, البتہ جس نے حماقت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو. یہ حماقت کے کاموں کے لیے قرض کون سا ہوتا ہے, لگژریز کے لیے. اچھا آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے کوئی کبھی سنا ہی نہیں ہے, حماقت ہی ہے نا بیکار. 5,000 کی بھی گاڑی لے سکتے, آپ نے 25 کی کیوں لینی ہے, حماقت ہے, سیدھی سی بات ہے. نہ تو اس کی زکات کی مد سے اور نہ کسی اور مد سے مدد کی جائے گی, ورنہ تو ساری زکات ہم اپنے دوستوں میں بانٹ دیں, ساری قرضے تم اپنی مجھے دے دو میں تمہیں اپنی دے دوں, رائٹ, یہی مطلب ہے نا. ہاں اگر وہ توبہ کرے پھر اس کی مدد کی جائے گی. تو کیا پتا چلا, جس نے جائز ضروریات کے لیے لیا استطاعت پہ, کر وہ ساری شرطیں یاد رکھے نا کہ ادائیگی کر سکتا ہو پھر ہی لے, اتنا ہی لے جتنا دے سکتا ہے, تو پھر اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جائے گی. قاضی ابو یوسف کہتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے لیے نافرمانی کے کاموں کی بجائے ٹھیک اغراض کے لیے قرضہ لیا ہو, جبکہ ادائیگی قرض کے بعد ان کے پاس بقدر نصاب مال نہ رہ جائے. یہ بھی ایک شرط لگائی, یعنی وہ شخص اتنے بڑے قرضے میں آ گیا کہ اگر وہ اپنا قرض دے دے تو اس کے پیچھے اتنا تھوڑا رہ جائے کہ جو زکوٰۃ کی مد سے کم ہو. आप कहते हैं ना 7.5 तोले सोना होता है या चांदी 52 तोले या कोई एक बकरियों का, वो सारा एक जकात का इशू अलग हम पढ़ सकते हैं, तो उतना कम रह जाए तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब ये कि बहुत ही हैंड टू माउथ शख्स है। नबी सल्लम ने इस किस्म के मकरूज को सदका खैरात देने की रगबत दिलाई। इमाम मुस्लिम ने अबू सईद खुदरी से रिवायत नकल की, नबी सल्लम के जमाने में एक शख्स ने बाग का फल खरीदा जिसमें नुकसान की बिना पर इसके जिम्मे काफी कर्ज चढ़ गया। आपने फरमाया इस पर सदका करो, लोगों ने इस पर सदका किया लेकिन इससे कर्जे की रकम पूरी ना हुई, तो आपने इनके कर्ज ख्वाहों से फरमाया जो तुम्हें मिला है वही ले लो, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अलामा कुर्तुबी हदीस की शरह में लिखते हैं, इस पर सदका करना वाजिब नहीं और जिसने किया या इसकी तरगीब दी तो इसने अपने लिए भलाई की और इसमें बहुत सवाब है। नबी सल्लम ने मास के साथ ये तर्ज अमल इसलिए इख्तियार किया ताकि इनके कर्ज ख्वाहों पर वाजे हो जाए कि इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं और जो कुछ वो ले चुके हैं इसके साथ इनके दिल राजी हो जाएं और कर्ज का बाकी हिस्सा छोड़ना इनके लिए आसान हो जाए। इसी तरह मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कर्ज की तख़फीफ हो जाए, तख़फीफ मीन कमी हो जाए, सदका करने वाले तावुन के अजर सवाब में शरीक हो जाएं और ये नादार कर्जदार पर सदका करना अच्छी सुन्नत बन जाए। बात वाज़े हो गई, यानी इस तरह का मामला हुआ। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, कोई शख्स मर गया, $1,000 छोड़ के गया, ठीक है, वापिस आ जाए उसी तरके के सवाल पे, उसके जिम्मे कर्ज 1500 का था, अब क्या किया जाएगा? भूल जाएं वारसों को, भूल जाएं बीवी को, वसीयत को, 1000 छोड़ा लेकिन कर्ज उस पे 1500 का था, तो क्या किया जाएगा? अब ये तो नहीं कर सकते कि 1000 सारों को दे दिया जाए जिनको और 5 को कह दे तुम छुट्टी करो, नहीं, फिर परसेंटेज दिया जाएगा। ये वही बात है, दे ही नहीं सकता है ही कोई नहीं, कोई पीछे से भी नहीं देना चाह रहा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो फिर मिसाल है किसी ने 500 कर्ज लिया हुआ था ना, किसी ने 700, किसी ने 800, तो आप देखेंगे कि टोटल रकम थी 1000, 500 कम है, राइट? उस 500 को सब के हिस्सों में एक रेशियो से डिवाइड कर देंगे, यानी सब से 10% कम करवा दिया जाएगा कि माफ करो और कहा जाएगा कि तुम उसको माफ कर दो। इस हदीस में नबी सल्लम ने कर्जदारों को मुफलिस के यहाँ पाई जाने वाली हर चीज लेने का हक दे दिया। आपका इरशाद है जो तुम पाओ ले लो, यानी अब जो मिल रहा है वो ले लो, कम से कम जो मिलता है वो तो ले लो, इस बात पर दलालत करता है कि इसके यहाँ मौजूद हर चीज ले ली जाएगी, अलबत्ता इसकी जरूरत की चीजें छोड़ दी जाएंगी। इब्ने नाफे ने मालिक से रिवायत नकल की, बदन को छुपाने वाले कपड़ों के सिवा कोई चीज इसके लिए छोड़ी ना जाएगी। कितना एग्रेसिवनेस दिख रहा है लेकिन इंसानों के मामले, इसकी रिहायशगाह, अंगूठी, हत्ता के जुमे का लिबास भी इसके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। कर्ज खा को इतना भी हक है कि उसका घर भी ले ले, अलबत्ता अगर इसकी कीमत मामूली हो तो इसके पास रहने दिया जाए, पता चले कि वो बेच के भी कुछ नहीं मिलना तो फिर उसको ही दे दिया जाए। इसके साथ नबी सल्लम ने फरमाया वलैसा लकुम इल्ला ज़ालिका, और तुम्हारे लिए इसके सिवा कुछ नहीं। इस तरह आपने अपने फैसले में तवाज़ुन बरकरार रखा और एक तरफ कर्ज ख्वाहों को मकरूज की बसात से बाहर किसी चीज के तकाजे से रोक दिया तो दूसरी तरफ कर्जदार को इस बात का पाबंद किया कि जो कुछ भी इसके यहाँ मौजूद है वो अपने कर्ज ख्वाहों के हवाले कर दे। इस हदीस की शरह में अलामा नववी कहते हैं, इस हदीस में नेकी और तकवा के कामों में ताबुन, नादार और खसूसी तौर पर मकरूज के साथ हमदर्दी और इस पर सदका करने की रगबत दिलाई गई। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने कर्ज के बोझ तले दबे शख्स को सवाल करने की इजाजत दी। इमाम अहमद ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाशुबा 3 किस्म के अशख़ास में से किसी एक के लिए सवाल करना जायज़ नहीं। सवाल मीन टू आस्क, बेगिंग। नंबर 1 अज़ियत नाक खून वाले, या भारी कर्ज वाले, या शदीद फ़कर वाले। इसके अलावा अल्लाह के नबी का नादार मकरूस मैयत की नमाज जनाजा खुद पढ़ाने की बजाय सहाबा से ये कहना सल्लु अला साहिबिकुम, तुम ही अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो, इसमें भी जिमनी तौर पर आम लोगों की इस बात की रगबत है कि वो इसका कर्ज अदा कर दें ताकि वह नबी सल्लम की नमाज जनाजा से महरूम ना रह जाए। तो बात वाज़े हो गई कि जब किसी ने कर्ज लिया और उसका इंतकाल हो जाए तो फिर उन लोगों को जितना भी मिलता है उनको मिल जाए वो ले लेना चाहिए, और जो बिल्कुल ही मकरूज हो गया कि अब वो कर ही नहीं सकता तो वो उसके लिए लोगों से मदद भी मांग सकता है। फिर दूसरी चीज देखिए, अकारिब रिश्तेदारों को नादार मैयत के कर्ज की अदायगी की तलकीन। आपसे ये बात भी साबित है कि नादार मैयत का कर्जा अदा करने की रिश्तेदारों को बतौर खास यानी पुरजोर तरगीब दी गई। इमाम अबू दाऊद, अत्तियालसी, अहमद ابو داؤد، نسائی، حاکم اور بیہقی نے حضرت سمورہ سے روایت نقل کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں ہے؟ کسی شخص نے جواب نہ دیا. آپ نے پھر فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا. آپ نے پھر فرمایا یہاں فلاں قبیلے کا شخص ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا پہلی دو مرتبہ جواب دینے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ خبردار، یعنی خوب توجہ سے سنو، بلا شبہ میں تو تمہارا ذکر تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، بے شک تمہارا ساتھی قرض کی وجہ سے روکا گیا ہے. سمورہ نے بیان کیا یقیناً میں نے دیکھا کہ اس نے اس کی طرف سے ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرنے والا باقی نہ رہا. یعنی اس کے قبیلے، اس کے خاندان والوں کو فورس کیا جائے گا کہ تم اس کی طرف سے دو. ہوتا ہے نا ایک رشتہ داری کا تعلق اور قربت کا، تو آپ نے اس کو پوچھا اور پھر بعد میں کہا کہ تم اس کی طرف سے ادا کر دو. ایک اور روایت میں آتا ہے پس اگر تم چاہو تو اس کی طرف سے فدیہ دے دو، اور اگر چاہو تو اس کو عذاب الہی کے سپرد کر دو. اس کو ہائی لائٹ کریں، کتنی بڑی وعید ہے. ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے کنبے والے اور اس کے معاملے کی فکر کرنے والے لوگ اٹھیں اور اس کی طرف سے ادائیگی کریں. کیونکہ رشتہ داری کا ایک اپنا حق ہوتا ہے، جب ہم باقی چیزوں میں رشتہ داری لیتے ہیں تو کوئی اگر ہمارا رشتہ دار کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور دیکھیں اس کے لیے لوگوں کے مرنے کا انتظار نہ کریں، آپ کا میرا فرض بنتا ہے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم اپنے بیک ہوم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون کس قرضے کس مشکل میں پڑا ہے، اس کو اسے نکالیے. پھر تیسری چیز، پہلا کیا تھا بولیے؟ شابش، پہلی کیا پڑھی ہم نے؟ کس طرح اس کی ادائیگی ہوگی؟ زکات کی مت میں دیا جائے گا. دوسری چیز اس کے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو کہا جائے گا. تیسری، اب حکومت بھی مدد کرے گی. نادار مقروض کے سلسلے میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کی گوناگو ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نادار اور مفلس مقروض لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کرے. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ بلا شبہ آپ کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ فرماتے حل ترک علی دینی ہی فضلن، کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا؟ یعنی قرض تو ہے لیکن کیا اس کو ادائیگی کا کوئی اس نے طریقہ چھوڑا کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے؟ تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز خود پڑھ لو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، یعنی اس بیت المال میں مسلم گورنمنٹ کے پاس ہی مال آنے لگ گیا، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بڑا خوبصورت ہے، میں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے اب جو بھی اہل ایمان میں سے وفات پا جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے. کیا پتہ چلا مسلم گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام بیت المال میں سے کرے اور اس میں سے ان کو نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے تھا، اسی لیے آپ کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری مسلمان حکام کی ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا. تین قول ہیں. امام ابن بطال کہتے ہیں سلطان پر لازم ہے کہ وہ مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہونے والے شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو آخرت میں اس سے قصاص لیا جائے گا، مقروض کو ایسے قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے سے روکا جائے گا کہ اس کے برابر اس کا بیت المال میں حق تھا، اگر ایسا نہ ہو تو اس کے حصے کے مطابق. یعنی جو لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں، اب وہاں تو ٹیکسز نہیں ہوتے نا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ مسلم حکومت میں ٹیکس نہیں ہوتا، زکات ہوتی. تو جب کوئی ایک شخص اپنا حصہ ڈال رہا تھا تو بعد میں اس پہ کوئی مجبوری آئی تو پھر حکومت اس کی طرف سے ادا کرے گی. دوسرا قول ابن حجر کا ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا حاشیہ بھی پڑھ لیجئے، یعنی اس اگر قرض کے برابر مقروض کا بیت المال میں حق نہ ہو تو جس قدر اس کا حق بنتا ہو اسی حساب سے سلطان بیت المال میں سے قرض ادا کر دے. خیر، دوسرا قول کیا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں تھا یا آپ کے بعد کے حکمران پر بھی واجب ہے؟ یعنی اب یہ ایک قول ہے کہ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی یا آج کے دور بھی ہے؟ تو راجہ بات یہ ہے کہ اس کا وجوب ان پر جاری ہے، یعنی بعد والے مسلمان حکمران بھی یہ کریں گے. تیسرا اور آخری قول اس سلسلے میں کیا ہے علامہ عینی کا؟ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ بلا شبہ امام پر لازم ہے کہ وہ فوت ہونے والے مقروض شخص کے ساتھ ایسا ہی کرے، اگر ویسے نہیں کرے گا تو روز قیامت اس سے قصاص لیا جائے گا. دیکھیے حکمران کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. इससे कसास लिया जाएगा और दुनिया में वो गुनाहगार है। अगर बैतुल माल में मैयत का हक कर्ज के बराबर हो तो मुकम्मल कर्ज अदा किया जाएगा, वरना इसके हक के बराबर इसका कर्ज अदा किया जाएगा। यानी डिपेंड करता है कि उसने हुकूमत को अपनी ज़िंदगी में कितना दिया, ज़कात के तौर पे कुछ भी, तो जितना दिया होगा, अगर इतना दिया है कि पूरा कर्ज अदा हो तो पूरा अदा होगा, थोड़ा दिया है तो कम अज़ कम थोड़ा तो फिर हुकूमत को करना पड़ेगा। शेख अल्बानी कहते हैं, अगर इस मकरूज मैयत के पास माल ना हो और इसने पहले से खुद इसके अदा करने के लिए जिद्दोजहद की हो लेकिन अदा ना कर सका, तो रियासत की जिम्मेदारी है कि इसकी तरफ से अदा करे। अल्लाह के नबी के बाद भी बास मुसलमान हुक्काम इस जिम्मेदारी को पूरा करने का एहतमाम किया करते थे। इमाम अबू बैदुल कासिम बिन सलाम ने रिवायत किया कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अब्दुल हमीद बिन अब्दुलरहमान को, जो कि इराक में थे, लिखा कि लोगों के अतियात दे दो। उन्होंने जवाब में लिखा, बिला शुबा मैं लोगों के अतियात इनको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी बैतुल माल में माल बाकी है। उन्होंने इनको लिखा, तुम देखो हर वो शख्स जिसने बेवकूफी के कामों या इसराफ से खर्च करने के लिए कर्ज ना लिया हो, इसकी तरफ से कर्ज अदा कर दो। बात समझ गए? अच्छे हुक्मरान होते हैं ना तो बरकत कितनी होती है। सबको देने के बाद भी मौजूद है तो वो कहते हैं कि अब इससे तुम लोगों के कर्ज अदा कर दो। तो ये चीज़ें आज आपको मुझे इस चीज़ के सोचने पे माइल कर रही हैं कि अगर आज भी इस्लाम का निज़ाम बेहतरीन तरीके से आराइज हो जाए तो वही खुशहाली आ सकती। आप कहते हैं कि हज़रत उमर के दौर में कोई माल लेने वाला नहीं था, लोग अपनी ज़कात लेकर फिरते थे कि किसको दें। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये मुस्लिम्स को अल्लाह ताला ने खास दी बात। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि जब आप गवर्नमेंट से लेना है तो उसकी भी क्या शरायत है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला बरकत दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।